أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين وعلى الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات ہماری گفتگو الحمدللہ جو چند سلسلوں اور مراحل سے گزر کے آج میرے خیال میں آج شاید آخری خطاب ہے آپ حضرات سے تو اس میں جو بات ہمارے فوکس میں تھی اور جو بنیادی نقطہ فکر تھا وہ یہ کہ شیعوں کے لیے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے وہ لوگ جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس بات کی نیت رکھتے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت میں آل محمد سے اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کریں ان کے ساتھ رہیں ان کی برکات سے مستفیض ہوں لیکن ایسے افراد کے لیے جو مین پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ کہ امر امامت کے حوالے سے عملی اقدامات تو ایک طرف اس کو سمجھنے میں بھی کافی دشواری ہے سمجھنے میں بھی مسائل ہیں پرابلمز یعنی خود ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امر امامت یعنی کیا امامت ہم سے کیا چاہتی ہے اور جو وہ چاہتی ہے میرے اس جملے پہ خاص طور سے غور کیجیے گا جو امامت ہم سے چاہتی ہے نہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہم سے چاہتے ہیں ان دو باتوں میں بہت فرق ہے جو امامت ہم سے چاہتی ہے اس کے تقاضے ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں اس پر عملی اقدام کرنا ایک بات ہے اس تک اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے میں بہت دشواری ہے اور مسائل ہے تو اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے اور توفیق خدا ساتھ دیتی ہے تو علماء بزرگ کے اقوال اور ان کی گفتگو کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے گزارش کریں کہ کم از کم ایک حد تک یہ نقطہ سمجھ میں آئے قرآن اور کلام معصوم سے اور یہاں پر جس چیز کو میں نے بار بار ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے اپنے کو بے نیاز کر کے علیحدہ کر کے قرآن اور کلام معصوم پر فوکس نہیں کرتے بلکہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو پہلے سے اپنے دماغ میں ایک نظریہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو یا معصومین کے اقوال اور احادیث کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں، کلین کر لیں اپنے مائنڈ کو، اور پھر ایبزارب کرنے کی کوشش کریں وہ جو کچھ کلام وحی میں ہے یا کلام معصوم میں ہے۔ تو امر امامت، اگر میں جو پچھلی دو تین گفتگو تھی اس سے میں مطلب اشارے لیتے ہوئے کہ امر امامت کیا ہے، جعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا، امام ہدایت کرتا ہے امر خدا سے۔ امر خدا یعنی ملکوت، ملکوت یعنی ہر شے کی باطن اور اس کی حقیقت۔ تو امامت کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسانوں کو دین کی اور زندگی کی حقیقت تک لے جایا جائے، یعنی اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دے، اگر کوئی امام کی پیروی اور اتباع کا ارادہ کرے اور عملی اقدام کرے، تو امام اسے کہاں پہنچائیں گے؟ ملکوت تک اور باطن تک۔ اور اس بارے میں میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ کربلا کو اس نظر سے دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب جو لوگ ان کے ساتھ رہے ان کو امام علیہ السلام نے کہاں پہنچایا، ان کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی اگر ظاہری طور پر معرکہ جنگ کا تھا تو بات جنگ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن جناب سید الشہداء نے جو تربیت فرمائی ہے اس میں جنگی تربیت کا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اصحاب کو فنون حرب اور جنگ کی تعلیم و تربیت دے رہے ہوں؟ بلکہ جو ہمارے پاس جو صحیح روایت موجود ہے کہ جب شب عاشور آئی اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب اس کام کا خاتمہ ہے، تو کیا جناب سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ کہا کہ کل ہمیں 30,000 کے لشکر سے لڑائی کرنا ہے، آؤ فنون جنگ کی پریکٹس کریں؟ کس لیے اس رات کو کہا تھا کہ مجھے ایک رات کیوں چاہیے؟ اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس کی بندگی کس قدر محبوب ہے، جو کل میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی بنیاد محبت ہے، باقی تمام چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں۔ اگر محبت خدا ہی نہیں ہے، اگر محبت حق ہی نہیں ہے، تو آپ کی توضیع المسائل آپ کو فائدہ نہیں دے گی کوئی خاص۔ دین کی بنیاد محبت ہے۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت اور بندگی کس قدر محبوب ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ امامت ہے، یہ امر امامت ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کے ذیل میں ہیں۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہے وہ جب ہاتھ میں ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہاں بھی وہ بہترین انسان ہے۔ یعنی اس چیز کو شاید ہم ابھی اپنی زندگی میں اگرچہ کہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن ریئلائز نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، یہ شہید مطہری نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، کہ ایک لڑکا اور لڑکی جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، شادی ہونے سے پہلے ان کو دیکھیں اور شادی ہونے کے بعد اور خاص طور سے اولاد ہونے کے بعد انہی کو دیکھیں۔ اسی لڑکی کو جب ماں دن چڑھے اٹھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، بہت دن ہو گیا، تو وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی، اور وہی لڑکی جب اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے، اس کی اولاد آ جاتی ہے، تو پوری پوری رات اپنی خوشی سے جاگ رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا جو کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے، دن بھر آوارہ گردی میں مصروف ہے، جب سامنے زوجہ اور اولاد نظر آتی ہے تو وہی محنت کے لیے دن و رات ایک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انقلابی تبدیلی کا سبب بن رہی ہے؟ کیا کسی نے ان کو تربیت دی ہے رات جاگنے کی؟ رات جاگنے کی تربیت لینی پڑتی ہے؟ نہیں، محبت ہے۔ محبت انسان ساز ہے، محبت انسان سازی کرتی ہے، اور جس طریقے سے محبت انسان کو بناتی ہے کوئی چیز نہیں بناتی. اس حقیقت کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ریئلائز نہیں کرتے، دین کے مسئلے میں ریئلائز نہیں کرتے کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ محبت خدا ہے. اور جیسا کل میں نے آپ سے کہا کہ امر امامت کو اگر سمیٹ دیں تو مودت فی القربا، مودت، مودت، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مودت اور محبت میں ایک فرق کیا ہے، کہ محبت دل کے اندر موجود جذبے کا نام ہے، اور جب وہی جذبہ عملی اظہار میں ڈھل جائے تو مودت کہلاتا ہے. اور یہ نقطۂ نظر قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ خدا کو خالی محبت نہیں چاہیے. سورہ آل عمران میں آیت 31-32 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم کو چاہے گا. یعنی ہمارا اللہ سے محبت کرنا اور جواب میں اللہ کا ہم سے محبت کرنا، بیچ میں کیا ہے؟ اتباع پیغمبر. جب تک اس محبت کا اظہار اتباع حجت خدا کی شکل میں نہیں ہوتا، خدا کی محبت انسان کو نصیب نہیں ہوتی. تو مودت فی القربا کا بنیادی میسج یہی ہے کہ جو قرابت دار ہیں، اور قرابت دار کی علامت میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کی تھی کہ قراب جو بھی قربا میں ہیں، اور اگر ترجمہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں تو قربا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دو کہ میرے قرابت دار، بلکہ مودت فی القربا، قرابت داروں، قریبیوں کی مودت. وہ قریبی کون ہیں؟ وہ قریبی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی رضا ہے. وہ قریبی کون ہیں؟ کہ جو رسول سے رشتہ داری میں قریب ہونا ضروری نہیں ہے، اتباع کامل کی وجہ سے منزل منیت پر فائز ہیں. یہ قریبی وہ ہیں، ان کی مودت. بات یہاں تک، یعنی کل جیسے بات تھی اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ تھوڑا اور کلیئر ہو جائے. اور پھر آخری ٹکڑا آیت کا کیا ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو حسنہ کماتا ہے. یعنی یہ مودت کیا ہے؟ یہ حسنہ کا کمانا ہے، کمائی ہے، کسب ہے. حسنہ کا مطلب ہے، عام طور سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی، لیکن حسنہ فقط نیکی کو نہیں کہتے. حسنہ وہ عمل ہے جو حسین ہوتا ہے، جو زیبائی رکھتا ہے، جو جمال رکھتا ہے، جو خوبصورتی رکھتا ہے. اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کو انسانی شکل میں دیکھ سکتے تو ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں دیکھتے، اور اگر تم برائی کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تو ایک قبیح اور مکروہ شکل میں دیکھتے. اور یہ سب کچھ کہاں ممکن ہوگا؟ آخرت میں ممکن ہوگا، قبر میں ممکن ہوگا، کہ جہاں پر انسان اپنی نیکیوں کو حسن و جمال کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا اور اپنی برائیوں کو، معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ برائی لے کے ہم قبر میں جائیں، اس کو مکروہ اور منحوس شکلوں میں دیکھ رہا ہوگا. تو وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہ مودت کیا ہے؟ یہ حسنہ ہے. جو مودت کی راہ کو اختیار کرتا ہے وہ نیکی اور حسن کما رہا ہے. اور اگلا ٹکڑا اور خوبصورت ہے، جو اس نیکی کو کماتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا. نزد، ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم اضافہ کرتے ہیں، ہم ایڈیشن کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، یعنی مودت والے انسان کے لیے، فیہا اس میں کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ حسن کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی بیوٹی اپون بیوٹی ہے اہل بیت کی مودت، قربا کی مودت. جو حضرات رسول خدا سے منیت کی منزل پر فائز ہیں، یہ مودت خود حسن ہے، حسنہ ہے. اور جو اس حسنہ کو کسب کرتا ہے، کماتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، ہم اس کے لیے اجر میں نہیں اضافہ کرتے، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں حسن میں، بیوٹی میں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے مودت فی القربہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس مودت فی القربہ کا سمجھنا امر امامت ہے، کیسے حق ادا کریں، یہ مودت فی القربہ ہے کیا؟ کل میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے بار بار دہرایا، آیت میں مودت القربہ نہیں ہے، مودت للقربہ نہیں ہے، یعنی کہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا رسالت کی تبلیغ پر، مگر یہ کہ میرے قربا کی مودت، یہ ہے ہی نہیں۔ اگر مودت القربا ہوتا تو یہ بات صحیح تھی، قربا کی مودت، مودت للقربا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قربا کے لیے مودت۔ مودت فی القربہ، ظاہر ہے میں آپ کو عربی کی طرف تو نہیں لے جا سکتا، زیادہ وہ گفتگو بیکاری رہے گی، لیکن میں آپ کو صرف فی کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے عربی میں کہا جائے دخلت فی البیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں داخل ہوتا ہوں گھر میں۔ اس داخل ہونے کو اور گھر میں کے بیچ میں بیان کرنے کے لیے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے فی، یعنی میں، ان۔ تو جہاں پر یہ فی استعمال ہوتا ہے، یہ ایک ظرف کا پتہ دیتا ہے، ایک ڈومین کا پتہ دیتا ہے، یعنی انٹر انٹو اٹ۔ جب فی کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا انٹر انٹو اٹ۔ تو مودت فی القربہ کا مطلب قربہ کی مودت نہیں ہے، بلکہ قربہ میں داخل ہو اور مودت کا مظاہرہ کرو، یعنی تمہاری مودت کا ٹھکانہ، تمہاری مودت کا مستقر، تمہاری مودت کا گھر قربہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا، اگر ہم قریب 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 لے جائیں، جو کیونکہ اصل تو اس کی لطافت عربی میں خود ہے، جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن قریب قریب لے جائیں تو یہ معنی برآمد ہوتا ہے کہ تمہاری مودت کا مستقر اور ٹھکانہ، یعنی اپنی مودت کسی اور کو نہیں دینا ہے، اپنی محبت کسی اور کے لیے نہیں رکھنا ہے، تمہاری مودت کا ٹھکانہ اور مستقر کون ہے؟ قربان۔ کہ جس طریقے سے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال، کہ جیولوجسٹ جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، صحراؤں میں نکلتے ہیں، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، ان کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کی تلاش میں؟ آئل یا گیس کی تلاش میں۔ ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں گیس کا بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے، وہ ڈھونڈ پورے صحرا اور پہاڑ میں رہے ہوتے ہیں اپنے مطلوب کو، لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جسے میں چاہ رہا تھا، جو میرا محبوب ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پہاڑ میں موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کی جو محبت تھی، جو محبوبیت تھی، جس کو وہ تلاش کر رہے تھے، وہ پورے صحرا میں سے ہٹ کر وہ محبت نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ اس پہاڑ میں بنا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے مودت فی القربہ، کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اپنی محبت کا مرکز کہاں ڈھونڈیں، کس کو اپنی محبت دیں، کس کے لیے اپنی جان صرف کریں، کس کو اپنی توانائیاں دیں۔ خدا نے اپنے رسول کی زبانی پیغام دیا کہ اپنی محبتوں کا مرکز کس کو بنا دو؟ عملی محبتوں کا قربہ کو بنا دو۔ کیوں بنا دو؟ جو کل میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی تھیں، پھر اشارہ دے دوں، سورہ سبا 47 اور سورہ فرقان 57، کہ یہ اجر کیوں مانگا جا رہا ہے؟ تمہارے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، رسول کو نہیں چاہیے اس سے کچھ بھی فائدہ۔ اور اس اجر کا نتیجہ کیا ہے کہ جو اس اجر کا حق ادا کرے گا اسے خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا, اس لیے اجر مانگا جا رہا ہے. تو اپنی عملی محبتوں کا مرکز قرار دے دو قربا کو, اور جب اسے پتا چلا کہ یہ جسے میں چاہتا ہوں, جس کی تلاش میں نکلا تھا, وہ اس پہاڑ میں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر جب وہ پہاڑ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے گا تو دیکھے گا یہ اور میرے محبوب کے سامنے رکاوٹ ہے, یہ پتھر. کیا وہ ان پتھروں کو رکاوٹ کے طور پر اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے کہ جس کی تلاش میں میں نکلا تھا مل تو گیا مجھے, پتا تو چل گیا, لیکن اب اتنی رکاوٹیں بیچ میں موجود ہیں, اب کیا کروں, میں تو واپس جا رہا ہوں؟ نہیں, وہ ان پہاڑوں میں ڈرل کرتا ہے, سوراخ کرتا ہے, رستہ بناتا ہے, یہاں تک کہ اپنے محبوب اور مطلوب تک پہنچ جائے. تو مودت فی القربہ میں صبر کی منازل بھی ہیں, جو میں نے تعریف صبر کی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ صبر کا معنی استقامت ہے, صبر کا معنی حق کی راہ میں حرکت ہے, صبر کا معنی ہدف عالی ہے. تو ہم اگر اہل بیت کو پہچان لیتے ہیں, ہم اہل بیت کو شناخت کر لیتے ہیں, تو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, اتنا آسان نہیں ہے. ابھی میں تھوڑا اس کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں کہ کیوں آسان نہیں ہے. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے, جس طریقے سے اسے اس پہاڑ میں سوراخ کرنا ہے, اپنا رستہ بنانا ہے دشوار گزار راہوں سے اپنے مطلوب اور محبوب تک پہنچنے کے لیے. یہ مطلب ہے مودت فی القربہ. یہ وہ حسنہ ہے, یہ وہ خوبصورتی ہے انسان کے نامہ عمل میں کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کو لے لیں تو یہ فار ایور آپ کے لیے بیوٹی میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے. یہ ولایت قربہ اصل حقیقت ہے کہ جو انسان کے لیے, انسان کے عمل کے لیے, انسان کے کردار کے لیے حسن و جمال میں اضافے کا باعث ہے. معنی واضح ہوئے, مودت فی القربہ, اور پھر کیوں خدا نے اس کو کہا حسنہ, اور کیوں خدا نے کہا کہ جس کو یہ مل جاتی ہے اس کے لیے ہم حسن میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب اس چیز کی طرف آئیے کہ یہ کام کیسے پاسبل ہے. یعنی ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ مودت فی القربہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور اہل بیت سے محبت ہو رہی ہے, اپنی پسندیدہ زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور اہل بیت سے محبت کے دعوے ہو رہے ہیں. یعنی مودت فی القربہ کے معنی جو سمجھتے ہیں یہ پاسبلٹیز ہی رول آؤٹ ہو گئی ہیں. یعنی میں اور آپ اگر اس عہد و پیمان کو باندھ رہے ہیں تو میں اور آپ اپنی محبت, اپنی عملی محبت قربہ کو یعنی حقیقتاً خدا کے علاوہ کسی اور کو دے ہی نہیں سکتے اس ایگریمنٹ کے تحت. تو یعنی مودت فی القربہ کا مطلب قربہ سے کنیکٹ ہونا, قربہ سے جڑ جانا, قربہ سے اپنی زندگیوں کو ملا دینا. میں آپ کو ایک دو اشارے دیتا ہوں یہاں پہ, ایک زیارت کے ایک جملے سے, ایک قرآن کی آیت سے. زیارت عاشور میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیا آل محمد و مماتی مماتا آل محمد. اے خدا کیا قرار دے کہ میری زندگی آل محمد کی زندگی سے جڑ جائے, میری موت آل محمد کی موت سے جڑ جائے. یہ مودت فی القربہ کی بنیاد ہے کہ میں اور آپ حرکت کریں اس بات میں نہیں کہ ہاں میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں, میں اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہوں, یہ مودت فی القربہ کے اندر ہی نہیں ہے بات. مودت فی القربہ یعنی تمہیں اپنا محبوب اور مطلوب پتہ چل گیا, اب اس سے کنیکٹ ہو جاؤ, اس سے جڑ جاؤ, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو, جہاں وہ لے کے چلے وہاں جاؤ, جس راہ پہ چلائے اس راہ پہ چلو. یہ مودت فی القربہ. تو ہم جب زیارت عاشور میں دعا کرتے ہیں تو یہ وہی مودت کی حقیقتاً دعا ہے کہ اے خدا میری زندگی اور موت کو آل محمد کی زندگی اور موت سے جوڑ دے، میں وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا کہ جو میرا وہم اور میری مادی موٹیویشنز اور ایسپریشنز جس طرف لے جانا چاہتی، میں وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ جو آل محمد کی زندگی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ، یعنی آپ پلٹ کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آل محمد ہیں کہاں جو اپنی زندگی کو ان سے جوڑ دوں، آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ جو رسول خدا جب اس دنیا سے وصال فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ وسیلہ برکت ہوں، ہمیشہ، اور میری مثال جب میں تمہاری ساتھ زندگی میں تھا تو میری مثال تھی کہ جیسے سورج براہ راست اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے، میں فزیکلی تمہارے درمیان نہیں ہوں تو ایسا ہے کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے روشنی اور اپنے فیض پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آئمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے نورانی فیوزات، کیونکہ اصل قربت، مودت، معنوی اور دل کے جوڑنے کا نام ہے، ظاہری طور سے کسی کے پاس بیٹھ جانے کا نام مودت تھوڑی ہے، یہ دلوں پر اثر اہل بیت کا آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں سے کیا کر لیں، اب دوسری بات، دوسرا نقطہ، کہ اپنی حیات اور موت آل محمد کے ساتھ کنیکٹ کر دو۔ یہ جملہ بھی ہم اکثر علماء کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کے بھی بڑے خوبصورت نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کا ہم پلہ ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے ہمارے لیے ثابت ہے؟ حدیث ثقلین سے ثابت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری عترت اہل بیت۔ تو جو صفات قرآن کی ہیں وہ صفات اہل بیت علیہ السلام کی بھی ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے خود آیت موجود ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ انہو لقرآن کریم، جو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی نزولی حالت ہے۔ قرآن کریم ہے، بلند ہے، کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، ہر ایک کی نظر کے سامنے نہیں ہے۔ لا یمسہو، اس کتاب کریم کو، قرآن کی حقیقت کو نہیں چھوتے ہیں لوگ، الا المطہرون، مگر وہ کہ جن کو پاک کر دیا گیا ہے، جو پاک ہو گئے ہیں، نہیں، اس میں بھی بہت فرق ہے، جو پاک ہو رہے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، جنہیں پاک کر دیا گیا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ جنہیں پاک کر دیا گیا ہے کیا مطلب؟ جنہیں خدا نے پاک کر دیا ہے۔ اپنی محنت سے طہارت حاصل کرنا ایک بات ہے، خدا کے فضل کی بنیاد پر طاہر ہو جانا بالکل الگ بات ہے۔ یعنی اہل بیت میں اور مثال کے طور پر اولیاء خدا میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت کی طہارت اپنی نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ ارادہ خدا ہے کہ تمہیں طہارت دے رہا ہے، فرق ہے۔ تو قرآن کو، قرآن کے لفظوں کو ہر ایک چھو سکتا ہے، ظاہر قرآن ایون کافر مشرک بھی ہاتھ میں لے سکتا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حقیقت قرآن، اس تک رسائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حقیقت قرآن تک صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جنہیں خدا پاک کرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ کے رستے پر آگے بڑھے، یہاں تک کہ خدا انسان کے ایمان کو قبول کرے، خدا قبول کرے، اور اس کے بعد انسان کو طہارت عطا کرے، یہ ہے مطہر۔ تو اہل بیت اگر قرآن کا ہم پلہ ہیں تو اہل بیت کی حقیقت مودت تک پہنچنے کے لیے بھی مطہر ہونا ضروری ہے. اہل بیت جس طریقے سے قرآن ہر ایک ہاتھ میں لے سکتا ہے, اہل بیت کا نام بھی ہر ایک لے سکتا ہے. اہل بیت کے نام پر باتیں سب کر سکتے ہیں, جس طریقے سے قرآن کی تلاوت سب کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت قرآن تک پہنچنے کے لیے مطہر ہونا شرط ہے. تو اہل بیت سے کنیکٹ ہونے کے لیے بھی مطہر ہونا شرط ہے. جس نفس میں ناپاکی ہوگی, جس میں طہارت نہیں ہوگی, جسے خدا پاک نہیں کرے گا, وہ اہل بیت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اب تھوڑی سی طہارت کی مثال میں دے دوں اور بات میری ختم ہو جائے. کس سے طہارت, کس چیز سے طہارت؟ اب سوال یہ بھی ہے نا, میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے استعمال کیا کہ طہارت چاہیے. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے کس چیز سے طہارت, کس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ اس کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت, طویل آیت ہے, اس کا ایک حصہ, سورہ بقرہ 249. یہ آیت ایک پورے واقعے کے اندر, واقعے کے تسلسل میں یہ آیت موجود ہے, اور یہ واقعہ ہے طالوت, جناب طالوت کا واقعہ. اور جناب طالوت کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے تھے, یعنی ان پر ان کے دشمن نے قبضہ کر لیا تھا, وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے, اپنی اولاد سے دور ہو گئے تھے, اور وہ طالوت کی سربراہی میں نکلے تھے جہاد کرنے کے لیے اپنے دشمن کے خلاف, جس کا نام تھا جالوت, قرآن میں موجود ہے. تو اس کے پورے اسٹیپس ہیں, تفصیلی وہ بات مجھے نہیں کرنا, جو بات اصل موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ طالوت جب اپنے لشکروں کو لے کر نکلے ہیں تو جالوت تک پہنچنے سے پہلے بیچ میں ایک نہر آ گئی ہے, اور خدا کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ, مبتلا ابتلا یعنی آزمائش, بے شک اللہ تم کو آزماتا ہے بنہر, نہر کے وسیلے سے. اچھا, اب یہ نہر کا مطلب کیا ہو گیا, یہ نہر آ گئی, اب کیا آزمائش ہے؟ اب وہ آزمائش بیان ہو رہی ہے. آزمائش کیا بیان ہو رہی ہے کہ طالوت فرما رہے ہیں فمن شربا منہو, تین آپشنز رکھ رہے ہیں, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے, لوگ پیاسے ہیں, سامنے پانی آ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہر وہ نہر نہیں ہے کہ جو جس سے تم پانی پی لو, یہ نہر تمہاری آزمائش ہے. آزمائش کے لیے تین آپشنز ہیں, فمن شربا منہو, جو اس میں سے پی لے, فلیس منی, اس لفظ منی پہ غور کیجئے گا, تو میں آپ کو زور دے رہا ہوں نا, منیت, منیت بہت قیمتی چیز ہے. فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, یعنی مجھے اس جہاد میں کون چاہیے جو مجھ سے ہو, فلیس منی, جو پی لے مجھ سے نہیں ہے. اس کے بعد ومن لم یطعم ہو فانہ منی, اور جو اس میں سے کھائے بھی نہیں, پانی کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, ومن لم یطعم ہو, اور جو اس میں سے کھائے بھی نہیں, یا اگر عرف عام میں ترجمہ کر لیں چکھے بھی نہیں, فانہ منی, وہ مجھ سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, مگر وہ کہ جو ایک چلو بھر لے لے. کتنے آپشن ہیں؟ تین آپشن ہیں, جو سیر ہو کے پی لے, جو اس میں سے چکھے بھی نہیں کھائے بھی نہیں, اور جو ایک چلو بھر لے لے, یعنی ضرورت کے لیے. ایک کے بارے میں کہا فلیس منی, مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نہیں ہے. دوسرے کے بارے میں کہا فانہ منی, وہ مجھ سے ہے. تیسرے کے بارے میں خاموش ہیں, جو چلو بھر لے لے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فشربوا الا قلیلا منہم, زیادہ تر لوگ پی گئے. یعنی منیت کی منزل سے باہر نکل گئے. اس میں کم از کم دو باتیں ہیں سمجھنے والی. پہلی بات جو بالکل واضح وہ کیا ہے؟ اطاعت امام. جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امر امامت میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. Irrespective of your needs, your aspirations, your requirements. میں پیاسا ہوں, امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وہ ہے کہ جو اس میں سے چکھتا بھی نہیں ہے, تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اس میں سے چکھوں بھی نہیں. یہ آپشن دے رہے ہیں کہ اللہ من اغترف غرفتم بیدی, ضرورت بھر لے لے, چلو بھر لے لے. لیکن آیت میں آگے مطالعہ آپ کیجئے گا کہ پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے پی لیا تھا وہ تو نہر کے ادھر ہی رہ گئے, ان میں تو سکت ہی نہیں بچی کہ نہر کے پار جائیں. جنہوں نے چلو بھر لیا تھا اور جنہوں نے چکھا بھی نہیں تھا وہ نہر کے پار چلے گئے. لیکن جب دشمن کا لشکر سامنے آیا تو جنہوں نے چلو بھر لیا تھا ان میں جہاد کی ہمت نہیں رہ گئی. انہوں نے کہا ہم اتنے قلیل, یہ اتنا بڑا لشکر کیسے مقابلہ کریں گے. تو فقط اور فقط بچے کون میدان جہاد میں؟ جنہوں نے چکھا بھی نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ اطاعت امام, کہ امام جو کہے اس میں اس بات کو نہیں دیکھنا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, میرا دل کیا چاہ رہا ہے, مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اس مودت کی اور امر امامت کا ساتھ دینے کی لازمی شرط ہے. اور دوسری بات طہارت کے حوالے سے کہ یہ بالکل براہ راست نہیں بیان کیا گیا لیکن انفیرنس ہے اور اسٹرانگ انفیرنس ہے. نہر کا, نہر کی کوالٹی کیا ہے؟ نہر کی کوالٹی یہ ہے کہ اٹ از فلوئنگ, فلوئنگ اسٹریم. نہر کی کوالٹی کیا ہے کہ اس میں اگر غفلت کے ساتھ, جہالت کے ساتھ قدم رکھا جائے گا انسان ڈوب جائے گا. یعنی نہر کو پار کرنے کے لیے آپ کو ایک وسیلہ چاہیے. اگر یوں ہی اتر گئے کیا حال ہونا ہے نہر میں؟ غرق ہو جانا ہے. اور تیسری بات یہ کہ نہر کے پانی سے کاملاً دوری کیوں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حجت خدا کہتے ہیں کہ اس میں سے چکھنا بھی نہیں, وہ کون سی چیز ہے؟ آسان کر دوں تھوڑا سا آپ کے لیے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو امام علی نے وہ طلاقیں دی تھیں کہ جس کے بعد کہا تھا کہ رجوع بھی نہیں کروں گا؟ غری غیری, اے دنیا میرے غیر کو جا کے دھوکا دو. تو اسٹرانگ انفیرنس جب آپ یہاں سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بہہ رہی ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان غفلت کا مظاہرہ کرے تو ڈبو دے گی اپنے اندر, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا چکھنا بھی انسان کو جہاد کے معرکے میں کمزور کر دے گا؟ یہ دنیا ہے. متحرون, کس سے طہارت, کس چیز سے طہارت ہو؟ تو قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہوں, یہ دنیائیں مادی اور پست سے طہارت ہو. اور میں پھر, میرے پاس اب موقع نہیں ہے لیکن یہ بات ہم اپنے نشست میں بار بار عرض کر چکے ہیں کہ دنیا کا مطلب صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کا مطلب خدا کے بنائے ہوئے نظام زندگی نہیں ہے. دنیا کا مطلب سمجھنے کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کہ جس میں خدا نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ لعب ہے, لہو ہے, زینت ہے, تفاخر ہے, تکاثر ہے. اس کا نام دنیا ہے. یعنی اپنی فالس ایگو, میں بڑا ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میں باعزت ہوں, میرے پاس چار گھر ہیں, میری عزت زیادہ ہے, یہ سب دنیا ہے. اس بات کا دل سے لگا لینا کہ میرے پاس مال و اسباب دنیاوی ہیں تو میں مضبوط ہوں, یہ دنیا ہے. اس دنیا مادی اور پست سے اگر انسان طہارت نہ حاصل کرے، اگر اس کو چکھے بھی نہیں، تب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ کوالیفیکیشن ہے. اب فنون حرب اور ہتھیار اور اسلحہ وہ سب خود بخود آ جاتا ہے. میں پھر آپ کو یہ انقلاب کی مثال دوں کہ انقلاب کے بعد جب جنگ اچانک آ گئی، اور اس جنگ میں کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اس وقت کی ایون ابھی تصاویر ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں کہ یہ جوان نکل آئے، جوان جب یہ سڑکوں پہ چلنے والے، اور بیچارے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بندوق اٹھائیں یا توپ اٹھائیں، کدھر سیدھا ہے کدھر الٹا ہے. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دشمن کے سامنے کہ جس کی پشت پر دنیا کھڑی تھی 8 سال رکا ہے، یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خرم شہر آزاد کرایا ہے. تو اصل ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے، امر امامت یہ نہیں ہے. یعنی کہ یہاں سے میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ یہ ایک بہت باریک نقطہ ہے. ہم اس بات کو کہتے ہیں امر امامت، امام حسین یزید وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. امام حسین کا مطلب ہتھیار اٹھا لو، تلوار اٹھا لو. یہ مس لیڈنگ ہے، یہ مس لیڈنگ ہے. امر امامت کا سمجھنا اس کو نہیں کہتے ہیں. امر امامت کا مطلب ہے کہ امام کے مقصد کی کامل معرفت، اور جو امام چاہیں وہ کرنا. صرف پوری تاریخ میں خالی یزید تھوڑی ہے. اب میں آپ کو مثال دینا شروع کرتا ہوں اس چیز کی. امام حسن علیہ السلام، یعنی اگر آپ مظلومیت کی حقیقی تعریف کو مد نظر رکھیں، مظلومیت کی حقیقی تعریف، تو امام حسن علیہ السلام امام حسین سے زیادہ مظلوم ہیں. مظلومیت کی تعریف ظلم و ستم نہیں ہے، مظلومیت کی تعریف حجت خدا کی ناقدری ہے. حجت خدا کی قدر کا نہ پہچاننا اور ان کی ناقدری کرنا، یہ اصل ظلم ہے، اور یہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ہے. امام حسن علیہ السلام جب صلح فرماتے ہیں، اور صلح کیوں فرمائی؟ اپنے ساتھیوں کی نالائقی اور کمزوری کی وجہ سے. وہ پرابلم جو صفین سے شروع ہوئی تھی، بڑھتے 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 کہ آپ کے پہلو میں جتنے لوگ ہیں زیادہ تر منافقین ہیں، یا منافقین ہیں یا ضعیف الایمان ہیں، جن کی بنیاد پر آپ کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے. لیکن میں ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ، لیکن یہ اشارہ آپ کو ضرور دوں گا کہ یہ جملے ان ایک ایسی شخصیت کے ہیں کہ جو شیعوں میں بہت محترم ہیں، اور یقیناً ان کا ایمان اور وہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، امر امامت کو سمجھنا اور اس کا ساتھ دینا بہت دشوار ہے، متحر ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، اس کے لیے خدا کی خصوصی عنایت چاہیے ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح فرمائی، وہ محترم شخصیت، امام کے پاس گئے اور کہتے ہیں خرجنا من العدل ودخلنا فی الجور. آج کے دن کیا ہوا ہے کہ ہم عدل سے نکل گئے ہیں، یہ وہ شخص امام سے کہہ رہے ہیں، ہم عدل سے نکل گئے ہیں اور ظلم و جور میں داخل ہو گئے ہیں. وَتَرَكْنَا الْحَقَّ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ، جس حق پر ہم باقی تھے اس حق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. وَدَخَلَنَا فِي الْبَاطِلِ، اور ہم باطل میں داخل ہو گئے ہیں جس پر ہمیں ندامت ہے. وَآتَيْنَا الدَّنِيَّةَ، ہمیں پستی مل گئی. وَرَضِيْنَا بِالْخَسِيسَةَ، اور ہم گھٹیا پن پر راضی ہو گئے. مطلب یہ بھی تو تاریخ ہے نا، یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں، یہ ہم سب اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جنت کے اور بیسٹ ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں خالی. یہ ایک بڑی شخصیت کہہ رہی ہے امام حسن سے، اور کیونکہ بہرحال وہ صحیح الایمان انسان تھے، امام حسین علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، لیس کل الناس یحب ما احببت، جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو سارے انسان ایسے نہیں ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، یعنی ان کو سمجھا رہے ہیں، محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ باقی لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے تم ہو، تمہارا جذبہ صادق ہے، تمہارا جذبہ سچا ہے، لیکن دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں، تم جہاد کرنا چاہتے ہو، تم دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو، تم میدان جنگ میں مقابلے میں آنا چاہتے ہو، اور تم کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ میں نے اس سے روک دیا، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، لیس کل الناس یحب ما احببت انی قد بلوت الناس، میں نے لوگوں کو آزما لیا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے یوں ہی نہیں کیا، بلونا بلونا یعنی کہ جیسے آپ دودھ کو ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس میں پانی کتنا ہے کریم کتنی ہے، تو بلونا کو اسی سے سمجھیے کہ میں نے لوگوں کو اچھے طریقے سے بلو لیا، آزما لیا ہے کیا کوالٹی ہے ان کی، ان کی بنیاد پر کیا اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں، فلو کانو مثلک فی نیتک و بصیرتک لاقدمتو، اگر لوگ نیت میں اور بصیرت میں تمہاری طرح ہوتے تو میں یقیناً اقدام کرتا، مطلب میرا تو دل کٹ جاتا ہے امام کے اس جواب کو سن کے کہ یہ واقعاً یہ حلم اور یہ محبت یا اہل بیت علیہ السلام سے ہی مل سکتی، کون اس طریقے سے جواب دے گا، جو جملے سنے ہیں اور اپنے قریبیوں سے اور چاہنے والوں سے سنے ہیں، مطلب دوسروں نے تو اور بہت بدتمیزی کی ہے، یہ جملے تو میں ان کے سنا رہا ہوں جو شیعہ ہیں، خالص شیعہ ہیں، ان کا جملہ سنا رہا ہوں، اور امام علیہ السلام اس محبت سے جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری نیت درست ہے، تمہاری بصیرت درست ہے، لیکن تم ایک بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں اس وقت اگر اقدام کروں گا تو چند لوگ جو مخلصین ہیں وہ بھی کٹ جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو یہ امر امامت آگے بڑھنے والا ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے عجیب، اس سے عجب، یہ محترم جب امام حسن علیہ السلام سے یہ جواب سنا، یہ گئے امام حسین کے پاس، امام حسین کے پاس، اور کہتے ہیں یا ابا عبداللہ شرعتم العز بالظلم، یہی جملے کہ ہم نے عزت دے کر ذلت خرید لی، دع رأی الحسن واجمع شیعتک، حسن کی بات چھوڑ دیں، اپنے شیعوں کو جمع کریں، میں لوگ لے کر آتا ہوں جہاد کریں. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یعنی کئی لوگ امام حسین کے پاس گئے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی اس کو چھوڑ دیں، آپ ہماری قیادت کریں جہاد میں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. کچھ کو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک معاویہ زندہ ہے اور یہ ہمارا عہد موجود ہے اقدام نہیں کریں گے ہم، جب معاویہ انتقال کر جائے گا تب ہم اس پر نظر ثانی کریں گے. ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں، ابھی عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. کتنا مشکل ہے امر امامت کا ساتھ دینا. اور یہی حال اگر ہماری معرفت یہ رہی کہ بس امام حسین کا مطلب یزید کے خلاف قیام، تو اسی امام حسین نے 10 سال لوگوں کو روکا ہے. امام حسن علیہ السلام کا انتقال کب ہوا ہے؟ شہادت 50 ہجری میں، معاویہ 59 ہجری میں مرا ہے اینڈ میں. اسی حسین نے جب یہ سب لوگ آ رہے تھے کہ جہاد کریں قتال کریں، امام حسن کی رائے نے نعوذ باللہ خطا کی ہے کہ جو شیعہ اپنے کو امام سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے تھے، اسی امام حسین علیہ السلام نے کہ جو دعوت قیام دی ہے یزید کے مقابلے میں، 10 سال روکا ہے. تو یہ اصول کہاں سے برآمد ہو گیا کہ امام حسین یعنی یزید وقت کے خلاف کھڑا ہو جانا؟ اس کے آگے جب اولاد امام حسن نے خروج کیا ہے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے سب کو روکا ہے یہ کام نہیں کرو، جو نفس زکیہ اور عبداللہ محض اور یہ سب لوگ اور امام کی بات نہیں سنی اور سب قید میں گئے اور سب تہ تیغ ہو گئے. زید بن علی امام باقر علیہ السلام نے روکا یہ کام نہیں کرو, بات نہیں سنی اور آخر میں ان کا بھی معرکہ کربلا جیسا ہی ہوا ہے کہ سب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے جنہوں نے اپنی وفاداریوں کے وعدے کیے تھے. 88 آدمی ساتھ تھے خالی جن کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امر امامت اس کھیل کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے رائے بناتے رہیں اور اس کے بعد شور مچاتے رہیں. یہ بہت دقت کرنے والی بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے طہارت چاہیے, ایمان چاہیے, عمل صالح چاہیے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے, اہل بیت سے معنوی قلبی تعلق چاہیے کہ اہل بیت کی نورانیت انسان کو نصیب ہو, تب یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جس طریقے سے خود انقلاب میں بھی آپ دیکھیں کہ 1963 سے 1978 تک تو یہ نہیں ہو رہا تھا. کون سا مرحلہ تھا؟ تربیت کا مرحلہ تھا, تزکیے کا مرحلہ تھا. مکی زندگی اور مدنی زندگی پیغمبر کے سامنے, مکی زندگی ایک مرحلے سے گزر رہی تھی, مدنی زندگی میں جہاد ہے. تو بات میری اگر آپ تک پہنچی انشاءاللہ تو میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جن باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں, جن چیزوں پر اپنی پیٹھ خود ہی ٹھوکتے رہتے ہیں, ہار بنا بنا کے اپنے گلے میں ڈالتے رہتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ اور یہ سب چیزیں اگر انسان تجزیہ کرے تو بہت زیادہ غور طلب ہیں. بہت مسائل ہیں یہاں, اور یہ مسائل آج کے نہیں ہیں. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو امام علی کے جملے سناتا, اور آپ میں اگر وہ بتاؤں نہیں کہ یہ جملے ہیں کس کے, تو آپ کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ یہ جملے امام علی کے اپنے زمانے کے حالات سے متعلق ہیں یا آج کے حالات سے متعلق ہیں. کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, حق کو پہچان نہیں رہے, حق کا ساتھ نہیں دے رہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے آج کے زمانے کی پرابلم ہے. اس وقت یہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں. یہ مسئلہ شروع سے چل رہا ہے, اس پر دقت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مودتا فی القربا کو کے معنی کو جاننا چاہتے ہیں, مودتا فی القربا کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں, اس میں گہرائی کی ضرورت ہے. اور پھر میں آپ کو بار بار, بس میری بات ختم, آپ لوگوں کی زحمتیں سماعت کا بہت بہت شکریہ. آج کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ بس اب آخری مجلس ہے جو شاید میں پڑھوں محرم میں, تو اس لیے میں نے شاید تھوڑا ٹائم زیادہ لیا, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا لازماً, اس پر ہمیں دقت کرنا ہے, اس پر ہمیں توجہ کرنا ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اٹھیں گے نہیں, ہم بلند نہیں ہوں گے, فرد کی حیثیت سے بھی بلند نہیں ہوں گے, قوم کی حیثیت سے بھی بلند نہیں ہوں گے. آخری جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ جب ہم بات کہتے ہیں خدا, جب ہم بات کہتے ہیں عبادت, جب ہم بات کہتے ہیں بندگی, یہ ایک اور بات ہے, اور جب ہم بات کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, جب ہم بات کہتے ہیں طاغوت کے خلاف قیام, یہ ایک اور چیز ہے. یہ ہرگز نہیں ہے ایسا. یعنی اس نقطے کو یاد رکھیے گا, طاغوت کی شناخت کرتا ہی وہی ہے, وہی کر سکتا ہے جو واقعاً بندہ خدا ہو. طاغوت پہچانا ہی نہیں جاتا لوگوں سے, تو کس کس طریقے سے گھسا ہوا ہے, اس کی شناخت ہی معرفت خدا سے ہوتی ہے. جو عارف باللہ ہے وہی پہچان سکتا ہے. کس نے آپ کو پہچانوایا ہے طاغوت کے بارے میں؟ یعنی جس شخصیت نے یہ تمام نظریات دیے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی عارف باللہ ہونا ہے. وہی انسان, تو یہ دو الگ چیزیں نہیں. آپ اور ہم خدا سے اپنے تعلق کو جتنا اسٹرانگ کریں گے, تمام چیزیں اس کے انڈر میں, آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی اجتماعی زندگی, آپ کا جہاد, آپ کا صبر, آپ کا خاندان, آپ کا کام, آپ کا کاروبار, سب چیزیں کس کے انڈر میں لائی کرتی ہیں؟ ولایت خدا کے. یہ دو الگ نصاب نہیں ہیں، یہ دو الگ سلیبس نہیں ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے، جس پر ہمیں دقت کرنا ہے، جس پر ہمیں محنت کرنا ہے۔ اور میں پھر معذرت، یعنی معذرت اس سینس میں کہ اگر میں نے جذبات کو مجروح کیا ہے، کیونکہ عام طور سے ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ قوم ہیں۔ ہم اعلیٰ قوم اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں رہبران خدا نے اعلیٰ دیے ہیں۔ رہبری، جو اعلیٰ رہبران کی اتباع کرے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، نہ کہ صرف اعلیٰ رہبران کا نام لینے سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں دقت کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، یہ مظلومیت والی بات بھی کوئی درست نہیں ہے، شیعہ مظلوم قوم ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خدا نے کسی قوم کو مظلوم بنا کے نہیں پیدا کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنا بڑا تحفہ دیا جاتا ہے، اس کی ناقدری پر سزا بھی اتنی ہی زیادہ ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو شیعہ زیادہ پرابلم میں نظر آتے ہیں نا تاریخ میں، اس کی وجہ یہ ناقدری ہے۔ دوسروں کو کیا تحفہ ملا، دوسروں کے پاس کیا ہے؟ یعنی یہ خلافتیں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ قربا، یہ مودت خدا نے کس کو دیے؟ ہم کو دیے۔ تحفہ عظیم ہے، حسنہ ہے، حسن ہے۔ ہم اس کی ناقدری کریں گے، دوسروں سے زیادہ سزا پائیں گے۔ یہ جو مظلومیت کی بات ہے نا، یہ اس وجہ سے، ورنہ خدا نے کسی کو مظلوم بنا کے نہیں پیدا کیا۔ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے کہ ہم مظلوم قوم ہیں اور ہمارا کام بس ظلم سہنا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اس تحفے کی قدر کی، اور اب مثال آپ کے سامنے ہے، مثال آپ کے سامنے ہے، کون سی قوم ایسی ہے دنیا میں، اس کی مثال دیں کہ جس کے خلاف ساری سپر پاور ایک طرف ہو جائیں اور اس کا ختم نہ کر سکیں، کون ہے ایسا؟ اس کی مثال ہمیں ایک ہی ملتی ہے، فرعون اور بنی اسرائیل، کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی تائید کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، فرعون سب کچھ کر گیا، نہیں مٹا سکا۔ کون سی مثال ہے؟ کہاں کہاں پر خدا نے شیعوں کو مظلوم رکھا ہے؟ تم اس تحفے کی قدر کرو، سب سے اوپر ہم تم کو کریں گے، سب سے اوپر ہم تم کو لے جائیں گے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور بس میری بات ختم۔ اور پھر ایک بات ذہن میں آتی، وہاں سے میں سلسلہ مصائب کی طرف جڑ جاؤں، کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم، یعنی ایک جملہ میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، ناقدری، حقیقی مظلومیت۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دوں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں، یعنی دباؤ میں ہی نکلے ہیں نا، اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے تو نہیں نکلے، کہ جب مدینہ کے گورنر نے کہا کہ آپ بیعت کریں ورنہ آپ نہیں رہ سکتے یہاں، تمام اکابرین، یہاں بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، میں نہیں لینا چاہتا، وہ آ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں۔ یہ بھی محفوظ ہیں تاریخ میں، کوئی کہہ رہا آپ عراق چلے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے نکلیں تو بچوں اور عورتوں کو چھوڑ جائیں، اہل کوفہ بے وفا ہیں، ٹھیک ہے، سب بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے یہ کام کیا کہ ایک وفد بنا کے جاتا اور مدینہ کے گورنر سے کہتا کہ ہم تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم حسین کو مدینہ سے نکالو؟ کسی نے یہ کام کیا؟ کسی نے خط لکھا یزید کو کہ حسین ہماری حفاظت میں، ہم رسول کے اصحاب ہیں اور تابعین ہیں اور بزرگان ہیں، حسین ابن علی ہماری حفاظت میں ہیں اور کوئی ان کا بال بھی کیا نہیں کر سکتا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر کون سا امر امامت کا ساتھ دینا ہے، کون سا امامت کے ساتھ کھڑا ہونا، اور کیا ہے؟ یہ خطرہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارے سامنے حق آئے، ہم بھی بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوں بس، خالی یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، ادھر چلے جائیے، وہ ہو جائے، اور اس کے بعد باقی زندگی ہماری اپنی ہے۔ اس سے بڑھ کے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، معذرت، ذہن میں باتیں آتی جا رہی ہیں، میں تھوڑا سا طول دیتا جا رہا ہوں گفتگو. دسویں امام کے زمانے میں متوکل عباسی کا دور ہے، اور اس وقت اس ملعون نے یہ نیت کی تھی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو اجاڑ دیں، کھود ڈالیں. واقعات آپ کے علم میں ہیں. لوگوں کو پتہ چلا کہ قبر امام حسین ادھر ہے، تو لوگ گئے زیارتوں پہ، اور وہ واقعات بہت مشہور ہیں کہ ایک جاتا تھا، ایک قتل ہو جاتا تھا، ایک آگے جاتا تھا، ہاتھ پیر کٹوا کے جاتے تھے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں امام علی نقی علیہ السلام موجود ہیں اور قید خانے میں ہیں. قید خانے میں یہ شیعوں کی جمعیت جو ہاتھ پیر کٹوا کر اور اپنے ساتھی کو قتل کروا کے قبر امام حسین کی زیارت کو جا رہی ہے، جو امام تمہارے درمیان زندہ ہیں، اس کو قید سے رہائی دلانے کے لیے جان کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا ہے؟ امام کاظم علیہ السلام 5 سال قید خانے میں رہتے ہیں، کوئی چھڑانے نہیں آتا. امام کاظم علیہ السلام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھا جاتا ہے، جمعیت جمع ہو جاتی ہے. یہ تشیع نہیں چاہیے، یہ شیعت امر امامت کا ساتھ نہیں دے سکتی. اگر یہ شیعت ہے، یہ امر امامت کا ساتھ نہیں دے سکتی. امر امامت کیا ہے؟ کہ امام کہے کہ تمہاری شدید ضرورت ہے، چکھنا بھی نہیں، امام کے ساتھ ہے. جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس معیار پہ کون پورا اترتا ہے؟ کاملاً جناب ابو الفضل اور جناب زینب سلام اللہ علیہ. اس پر ہمیں غور کرنا ہے. تو بہرحال سلسلہ مصائب کے حوالے سے آج ہماری نیت تھی کہ ہمارے قریبی جاننے والوں میں ایک جوان سال کی موت بھی ہوئی ہے، کہ میں جناب علی اصغر کے مصائب، جس حد تک، کیونکہ مجھ سے مصائب حقیقتاً پڑھے نہیں جاتے ہیں، کہ جس حد تک میں پڑھ سکتا ہوں میں وہ مصائب پڑھ کر اور اس بیچارے جوان سال مرحوم کے نام ہدیہ کروں. کہ کربلا کے حوالے سے جہاں پر تمام دلخراش مناظر بھی ہیں، یعنی جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت دو حوالوں سے بہت اہم ہے. پہلا حوالہ اس میں یہ ہے کہ جو افراد آپ کے مقابلے میں تھے، ان کا صحیح کردار سامنے آیا کہ وہ کس حد تک پست ہیں اور کس حد تک شقی القلب ہیں. اور اس کے بالمقابل امام حسین علیہ السلام کا بھی کردار سامنے آیا. میں وہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو پیک ہے آپ کی شخصیت کی، نورانیت کی، وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے وقت سامنے آتی ہے. اور جیسا کہ واقعات میں بیان ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ گئے، تو اس تنہائی کے عالم میں آپ نے صدائے حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، صدا استغاثہ بلند فرمائی کہ ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو ہماری فریاد پر لبیک کہے. تو اس وقت شاید فوج اشقیہ میں کچھ لوگوں پر اثر ہوا ہو، لیکن امام کے اپنے خیمے سے دو صدائیں بلند ہوئیں. ایک صدا بلند ہوئی جناب بیمار امام کی، کہ امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو امام سجاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خیمے کے دروازے پر ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام بے اختیار آگے بڑھے، پوچھا سید سجاد تم باہر کیسے؟ تو کہنے لگے بابا جان آپ کی صدا استغاثہ سنی، یہ امر امامت کی تعمیل، کہ میں جس حالت میں بھی ہوں لیکن امام کے قدم بقدم کھڑا ہونا واجب و لازم ہے. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو واپس خیمے میں پہنچایا، اور متوجہ ہوئے کہ دوسری آواز کہاں سے بلند ہوئی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ خیمے میں جناب ام رباب جناب علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے گریہ فرماتی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ماجرا درپیش ہوا؟ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو اس ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, اور یہ حالت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنی گود میں لیا, ایک نظر بچے کے چہرے پر کی اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ شاید میں اس کو پانی پلا کے لے آؤں. اس بچے کی جان لبوں تک آ پہنچی ہے پیاس کی شدت سے, شاید میں اس کو پانی پلا کے لا سکوں. امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں لیے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لائے تو فوج اشقیہ یہ خیال کرنے لگی کہ امام حسین اب تنہا رہ گئے ہیں تو شاید فیصلے کے لیے قرآن اپنے دامن میں رکھ کے لا رہے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے دامن کو الٹا تو لوگوں کی نظر ایک پھول جیسے چہرے پر پڑی جو کملاہ گیا تھا. اس بچے کے چہرے پر نظر پڑنا ہی کافی تھا کہ بہت سارے دشمن فوج کے افراد بلند آواز سے گریا کرنے لگے. عمر سعد نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہتا ہے ہرملا سے اقطع کلام الحسین, کہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے ہرملا قبل اس کے کہ ہماری فوج میں انقلاب آ جائے. ہرملا نے تیرے سے شعبہ کو جوڑا اور جناب علی اصغر کے گردن کا نشانہ لیا, اس تیر کو روانہ کیا, اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ اس تیر نے جناب علی اصغر کو ذبح کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے بازو کو زخمی کیا. اس ننی سی جان میں خونی کتنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چلو میں لیا, اور امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خون کو بطور گواہی آسمان کی طرف اچھال دیا, اور پانچویں امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس خون کا ایک قطرہ بھی پلٹ کر زمین پر نہیں گرا. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام ششماہے کی لاش کو ذبح کیے ہوئے جسم کو اپنے ہاتھوں پر لے کر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ, یہ بھی حسین کے لیے آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی انی لما